أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. محترم ساتھیو، آج علم منطق کا دوسرا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے پہلے سبق میں، پہلے حصے میں آپ نے جان لیا ہے کہ علم منطق بنایا کس کے لیے کیا ہے، اس کے ایجاد کس امر کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کے مقدمات جو ہیں وہ پہلے حصے میں آپ نے جان لیے ہیں. دوسرے حصے میں تھوڑا سا مزید جو پہلے ابحاث پڑھ چکے ہیں، پہلے سبق ان کے گزر چکے ہیں، ان کو مزید واضح کریں گے اور کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اس میں گہرائی سے علم منطق کو پرکھیں. مقدمے کے طور پر میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلامی علوم جو حوزے میں پڑھائے جاتے ہیں، دینی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، ان کے تین حصے یا تین سیکشن بنائے جاتے ہیں. اب ان تین حصوں میں پہلا حصہ جو ہے وہ مقدمات کا کہلاتا ہے، اور دوسرا حصہ فتح اصطلاحاً اس کو کہتے ہیں، اس دوسرے حصے کو، اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے اس کو درس خارج سے تعبیر کیا جاتا ہے. ان سطوح میں فقہ، اصول اور فلسفہ، یہ تین علم ایسے علم ہیں جن کو حوزوی علوم یا وہی دینی علوم میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ حاصل ہے. اب علم فقہ کیا ہے، پھر علم اصول کیا ہے، علم فلسفہ کیا ہے، کیا صرف یہ صرف حوزے علمیہ ہی میں پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی دوسری جگہوں پہ بھی ان کو پڑھایا جا سکتا ہے یا پڑھا جا سکتا ہے، ان کی ڈیٹیل میں جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ ہماری بحث اس سے متعلق ہی نہیں ہے. فلسفے کو جاننے کے لیے خاص طور پر، اور دوسرے عام طور پر دوسرے علوم کو جاننے کے لیے، علم منطق کو ایسا سمجھا جائے جیسے کہ چھت پہ جانے کے لیے ایک سیڑھی یا زینے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی کہ اگر آپ فلسفے کو چھت یا اس کی ایک علم کی کمال سمجھیں، تو اس کے لیے وسیلہ، اس کے لیے جو چیز واسطہ یا میڈیم جو قرار پا رہی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے علم منطق. یعنی کہ علم منطق کو حاصل کیے بغیر فلسفے کو حاصل کرنا ناممکن ہے. فلسفہ اب اس کا موضوع کیا ہے، وہ وجود ہے، پھر فقہ مثلا کیا ہے، وہ احکام ہیں، یا اصول کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، یہ اس میں ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. اب منطق کی ضرورت کیوں پڑ جاتی ہے، انسان کو منطق کی ضرورت کیوں، اصلا دیکھنا یہ ہے کہ علم منطق آدمی کو، انسان کو کیوں حاصل کرنا ہے. بہت سادہ سی مثال اور سادہ سی بات ہے کہ جب انسان کے ذہن میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، جیسے کہ استاد مثلا کلاس میں کوئی مسئلہ پیش کرتا ہے اپنے شاگردوں سے، اس مسئلے کا جواب ڈھونڈنے کی درخواست کرتا ہے، یا ویسے ہی خود انسان اپنے طور پر جاتے ہوئے گھر میں، سکول میں، مدرسے میں، کلاس میں، جاب پر، کام کے وقت کسی مشکل سے، کسی مسئلے سے دوچار ہوتا ہے، تو انسان کا ذہن چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو انسان کے پاس جو معلومات موجود ہوتی ہیں، ان میں سے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے. یعنی انسانی دماغ، اس کا ڈھانچہ ہی اس طرح سے بنایا گیا ہے، اس کو اس طرح سے ہی خلق کیا گیا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہوتا ہے، جو نئے مسائل ایجاد ہوتے ہیں، ان کو ان موجود مسائل میں سے ڈھونڈنے اور ان کی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے، اسی لیے یعنی کہ فکر جو سوچ ہوتی ہے، فکر، اس کی تعریف میں یوں کہا جاتا ہے کہ عقل کی حرکت معلومات سے مجہولات کی طرف. لیکن اصل میں بنیاد میں اگر دیکھا جائے تو یہ تعریف کچھ ناقص سی لگتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کو جاننے کے لیے ہم ایک مشکل یا ایک مسئلے کو مد نظر رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ انسان کلاس میں بیٹھا ہے, اس کے لیے ایک مسئلہ مطرح کرتے ہیں, استاد اس سے ایک سوال پوچھتا ہے. تو پھر اب پہلا مرحلہ جو ہے, یہ میں پانچ مرحلوں میں بتا رہا ہوں کہ انسان کی فکر جو ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں اس کا اختتام ہوتا ہے. پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہے مجہول کی جانب توجہ کرنا. مثال کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ اگر 100 میں سے 70 نکال دیے جائیں تو اس کا جواب کیا بنے گا. یہاں پہ اب جو کچھ ہمارے لیے مجہول ہے وہ ہے وہ ہنسا جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. 100 ہمارے لیے معلوم ہے, 70 بھی معلوم ہے, لیکن وہ جو تیسرا ہنسا ہے وہ ہمارے لیے مجہول ہے. اب یہ مجہول کے مجہول کی نوعیت کو جاننے کے لیے ہمیں اس مجہول کے بارے میں اس کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. یہ ہے پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ جو ہے, ابھی فکر کی حرکت ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. خود مجہول کے بارے میں دو خصوصیات ایسی ہیں جو خود مجہول سے متعلق ہیں. ایک, خود مجہول کی طرف آدمی متوجہ ہو. یعنی کبھی کبھی اگر انسان کے لیے کوئی سوال یا مسئلہ پیش نہ آئے تو فکر کا مرحلہ اصلا شروع ہی نہیں ہوگا. لہذا انسان کو ایک مجہول چاہیے. سوچ کے لیے انسان کو پہلے ایک مجہول چاہیے, یا انسان اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. تبھی میں اگلے انشاءاللہ سلائیڈوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں, یعنی اس کو مزید واضح کرنے کے لیے آپ کو اس کے اگلے سلائیڈوں میں اس کی وضاحت میں پیش کروں گا. تو انسان اس مسئلہ یا اس مشکل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جب ایک انسان متوجہ ہی نہیں ہوتا کسی مسئلے کی طرف, کسی موضوع کی طرف, جیسے کہ مثال کے طور پر دوسری مخلوقات ہیں, دوسرے حیوانات مثال کے طور پہ, جو اصلاً کوے فکر سے اصلاً وہ آری ہیں, فارغ ہیں, ان میں قوت فکر پائی ہی نہیں جاتی, یا چھوٹا بچہ ہے جس میں ہم فکر کا مرحلہ جس کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے کہ اس کے بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو آیا سوچ کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب پہلا مرحلہ جو ہے اس مشکل سے انسان کی مٹ بھیڑ, اس سے مواجہ ہونا چاہیے. دوسرا مرحلہ جو خود مجہول سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ انسان تشخیص دے کہ اس مجہول کی نوعیت کیا ہے. آیا اس کو کس قسم کی سوچ کی ضرورت ہے؟ کس قسم کی سوچ, یعنی کہ جو انسان کے پاس معلومات ہیں ان معلومات, بہرحال انسان کے ذہن میں کوئی کم نہیں ہے اور ان کے جو ہے نا دستہ بندی یا ان کی طبقہ بندی ہو چکی ہے انسان کے ذہن میں. اعداد کے بارے میں انسان کو علم ہے, اسماء کے بارے میں علم ہے, افعال کے بارے میں علم ہے, یعنی کہ جو انسان اعمال انجام دیتا ہے ان کے بارے میں علم ہے, یا جغرافیہ کے بارے میں علم ہے, انسان کو پتہ ہے کچھ چیزیں مثلا اس کرے ارض میں کہاں پہ واقع ہوئی ہیں, یہ جغرافیہ سے متعلق سوال ہے. لہذا وہ مجہول جو چیز امر ہمارے لیے پیش آیا ہے, یہ جاننے کے لیے کہ یہ مجہول کون سی قسم کا ہے, یہ ایک مرحلہ ہے جو خود مجہول سے متعلق ہے. لیکن جو تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے, اب وہ حرکت کا پہلا مرحلہ ہے, وہ یہ ہے کہ عقل جو ہے مجہول سے حرکت شروع کرتا ہے, معلومات کی طرف جاتا ہے. یہ ہے تیسرا مرحلہ, یعنی کہ انسان کے لیے ایک پہلے مشکل پیش آئی, دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ اس نے دیکھا ہے کہ یہ اس کو کس قسم کا مسئلہ, کس قسم کا یہ مجہول جو ہے کس قسم کا مجہول ہے. اب اس کو مد نظر رکھ کر اس نے عقل نے حرکت کی ہے, جو اس کے پاس معلومات پہلے سے موجود ہیں, اکٹھی ہیں. کلی طور پر جو چوتھا مرحلہ ہے اور حرکت کا جو ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو موجود ہیں معلومات, उनमें ढूंढना शुरू करता है, उनमें तलाश और उनमें खोज लगाना शुरू करता है। पहले मजहूल को, मजहूल से मुवाजे होना, दूसरा मजहूल की नौइयत को जानना, तीसरा मरहला कि उस मजहूल की तरफ से हरकत शुरू की है मालूम की तरफ, जो मालूमात उसके पास मौजूद है उनमें उसने तलाश करके उसका जवाब निकाला है। अब आखिरी मरहला ये है कि मुनासिब मालूमात से मजहूल को हासिल करके वापस उस मसले का जवाब पेश करना होता है। तो टोटल मिला के पांच मरहलों में हमने इस सोच के मराहिल को तय किया है। तो जो पहली स्लाइड पर जैसे मैंने दिखाया था कि अकल की हरकत मालूमात से लेकर मजहूलात की तरफ सिर्फ, क्या इसी को सोच कहते हैं? तो यहां पे पता चलता है कि यूं नहीं है। अगर इसको मुनासिब तरीके से दिखाना चाहें तो इसकी जो नक्शा बनेगा वो कोई इस किस्म का होगा जैसे आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास एक मजहूल है, हम हरकत करते हैं मालूम की तरफ, मालूमात की तरफ जाते हैं, और फिर मालूमात से उस चीज का, उस मजहूल अम्र का, उस मसले का हल तलाश करके दोबारा उसका जब जवाब पेश किया जाता है तो फिर वाके ये जो है सोच के मराहल या उस फिक्र के मराहल तय पाते हैं, अंजाम पाते हैं। तो सही तारीफ फिक्र की ये होगी कि मालूम और मजहूल के दरमियान अक्ल की हरकत व काविश को फिक्र कहते हैं। अब ये जो फिक्र होती है, क्या ये फिक्र हमेशा नतीजा खेज होती है? यानी कि जो भी जिस मसले को सोचने बैठ जाए क्या वो इस नतीजे पे पहुंच जाएगा? इसके बारे में कहते हैं कि सोच की जो खसूसियात बयान की जाती हैं वो ये है। पहली खुशियत हमने बता ही दी कि हरकत दो तरफा है, एक तरफा हरकत नहीं है, यानी कि मजहूलात से लेकर मालूमात की तरफ हरकत सिर्फ नहीं है बल्कि मजहूलात से मालूमात और फिर मालूम से जवाब हासिल करके दोबारा मजहूल की तरफ जवाब को हासिल करना मजमूई तौर पर इसको फिक्र और सोच कहा जाता है। लेकिन दूसरी खसूसियत यह है कि मुमकिन है इस सोच विचार चाराजुई करने के बावजूद भी इंसान उस नतीजे को हासिल ना कर सके। यहां पे वो जो है ना हसासियत, जो मंतिक जिस चीज को चाहता है, यहां पे मंतिक के वरूद का मरहला, यानी मंतिक के वारिद होने का यानी दाखिल होने का मरहला आ जाता है कि इंसान सोचता भी है, यानी उसके पास जो मराहल हमने पहले बयान किए हैं उनको तय भी करता है, मजहूलात की तरफ से हरकत की है उसने, अपने जो उसके पास मालूमात हैं उनकी तरफ आता भी है, उनमें खोज भी लगाता है, जुस्तजू भी करता है, तलाश करता है अपनी, लेकिन इसके बावजूद वो जो मतलूबा जवाब है उसको हासिल नहीं होता है। यानी जब वो जवाब दूसरों को पेश करता है तो उसको कहते हैं कि नहीं, ये वो जवाब नहीं है जो हम, जैसे उस्ताद के पास उस शागिर्द ने उस मजहूल जो एक हिंसा था उसको बताने के लिए मिसाल के तौर पे उसने जवाब 40 बता दिया, उस्ताद सुनते ही उसे कहेगा कि नहीं, ये जवाब जो आपने बताया है ये जवाब सही नहीं है। तो यहां पे एक खता और गलती वाकई हुई है। अब जो हरकत उसने शुरू की है उसमें से देखना यह है कि इसकी ये गलती जो वाकई हुई है वो कहां वाकई हुई है। मुमकिन है कोई कहे कि असल ऐसा मुमकिन है कोई इंसान, क्या इंसान गलती भी कर सकता है या नहीं, इंसान क्या खता कर सकता है या नहीं, जब उसने मजहूल को सही तरह से पहचान लिया और फिर उस जो मालूमात है उसके पास उनकी तरफ भी मुतवज्जे हुआ है और फिर इन मालूमात को हासिल करके इनसे जवाब और वो पेश किया है, तो यहां पे गलती का क्या तसव्वुर है, आया इम्कान है या नहीं? उस सिलसिले में बताते हैं दो दलीलें हैं उसके बारे में, क्या इंसान में, इंसान के तफक्कुरात में या इंसान की सोच में कोई खता वाकई हो सकती है या नहीं, उसका دو طرح سے جواب دیا جاتا ہے، یعنی دو دلائل پیش کی جاتی ہیں کہ واقعاً انسان کی سوچ اور تفکرات میں خطا واقع ہو سکتی ہے. پہلی دلیل یہ ہے کہ انسان وجدانی اور حضوری طور پر، یعنی کہ وجدانی اور حضوری یہ دو اصطلاح ہیں، انشاءاللہ شاید آگے جا کے ان کی مزید وضاحت کی جائے. جو علم حضوری ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور علم وجدانی جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. آپ اندر سے ہی خود آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جواب اس کا نہیں ہے، اور پھر اس کو پرکھنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. یعنی کہ انسان کو وہ جو جواب اس نے معلومات سے حاصل کر کے واپس پیش کیا ہے، اس جواب کو پرکھنے کے اس کے معیارات، ملاقات جو ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں یا ہو گئے، یعنی کہ ہر علم میں بیان ہوتے ہیں. تو وجدانی طور پر اور حضوری طور پر انسان خود سمجھتا ہے کہ میرا ہر کام تو صحیح نہیں ہو سکتا. آپ نے خود دیکھا ہوگا، کئی بار آپ نے کئی فیصلے ایسے کیے ہیں جو بعد میں آپ کو محسوس ہوا ہے کہ نہیں، یہ یہاں پہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی سوچ میں، انسان کی فکر میں خطا واقع ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو دوسری دلیل جو اس امر پر پیش کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ تجربہ بتاتا ہے. تجربہ بتا رہا ہے کہ ایک وجدانی طور پہ آدمی خود جانتا ہے کہ اس میں غلطی اور خطا ہوتی ہے، اور دوسرا تجربہ ہے، تجرباتی طور پر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے اندر خطا کا مادہ بھی موجود ہے، ممکن ہے اس سے خطا بھی سرزد ہو. اب لہذا یہاں پہ یہ کہنا چاہیے کہ اگرچہ ایک خدا دادی امر ہے یہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے، اس کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ یہ فکر کے مراحل طے کر سکے، جو دوسروں سے اس کا ترہ امتیاز ہے. میں پچھلی سلائیڈ میں ایک میں آپ کو اس کی وضاحت مزید تھوڑی سی بتاؤں گا کہ انسان کو دوسری چیزوں سے، دوسری مخلوقات سے، دوسرے حیوانات سے متمایز کرنے والی واحد چیز جو ہے انسان کے پاس، وہ یہی سوچ ہے اور عقل ہے جو انسان کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز و متمایز کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی غلطی واقع ہو رہی ہے جو انسان کو اپنا وہ منزل مقصود تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. تو اب یہ جو میں نے ابحاث آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور انسان جو ہے صاحب تفکر ہے، دوسرے حیوانات سے اس کا ترہ امتیاز یہی ہے کہ وہ سوچ و فکر رکھتا ہے، یہی اسی کو جو ہے نا ایک انسان، یعنی ناطقیت اس کو کہتے ہیں. ناطق انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. ناطقیت جو ہے انسان کی یہ فصل ہے، فصل شمار ہوتی ہے، یعنی کہ دوسروں سے فاصلہ ڈالنے کے. اب میں انشاءاللہ اگلے درسوں میں یہ جنس کیا ہوتی ہے، فصل کیا ہوتی ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ. پہلے البتہ ہمارا تصور اور ہماری یہ درس مبتنی ہے اس امر پہ کہ آپ نے پہلے منطق پڑھ چکے ہیں، جو اس میں یہ جنس اور فصل کی وضاحت ہو چکی ہوگی. اس کے باوجود جنس اور فصل کی وضاحت اسی درس، انہیں سبقوں کے اگلے مراحل میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی. تو انسان حیوان ناطق ہے. ناطق جو ہے یہ وہی قوۂ فکر جو انسان کے پاس موجود ہے، اس کو دوسرے حیوانوں سے جدا کرنے کی فصل ہے یا خاصیت ہے جو انسان کو دوسرے حیوانوں سے جدا کرتی ہے، اس کو ممتاز کرتی ہے. تو یہاں پہ اب منطق کا جو ہے نا کردار واضح ہوتا ہے. ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ انسان عام طور پہ خطا، یعنی انسان جو سوچتا ہے ٹھیک سوچتا ہے، لیکن جو خطا اس میں واقع ہو رہی ہے اس کو پکڑنے کے لیے، اس کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک ایسے وسیلے کی ہمیں ضرورت ہے، ایک اوزار کی ضرورت ہے، وہ ہے علم منطق. یعنی کہ علم منطق کا بنیادی کام یہی ہے کہ انسان کی سوچ کو، انسان کی فکر کو خطاؤں اور غلطیوں سے محفوظ رکھے. یعنی کہ ہمیں سوچنے کا انداز آ جائے، جہاں پہ ہم مثلا سوچتے ہیں ایک چیز کے بارے میں، ایک امر کے بارے میں ہم فیصلہ کرتے ہیں، وہاں پہ کم سے کم تر غلطیاں کریں یا سوچنے کا انداز ٹھیک کریں، اور اگر یہ علم کی صورت میں حاصل ہو جائے تو یہ دوسروں کے لیے بھی قابل استفادہ ہوگا، یعنی کہ دوسروں کو اس کو استعمال کرنے کا موقع ملے گا، تو دوسروں کا بھی انداز فکر ہم ایسے سوچیں گے کہ ہم ان کی سوچ اور فکر کو سمجھ سکیں، اور ان کو بھی موقع ملے گا کہ وہ ہماری فکر اور ہماری سوچ کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ تو منطق کی پیدائش کا راز یہی ہے کہ انسان کو خطاؤں اور غلطیوں سے محفوظ رکھے۔ آج کا درس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اگلے درس میں منطق کے موضوع کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔